بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ومجرانا ومعبانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. حضرات علماء کرام، مقاصد عوام، برادران اہل سنت، امام اعظم کانفرنس میں شرکت کے لیے اس فقیر کو حضرت مفتی جعفری صاحب نعمانی دامت برکاتہ ملازیہ اور میرے قابل محترم حضرت مولانا حقانی صاحب دامت برکاتہ ملازیہ نے فقیر کو مدعو فرمایا اور باوجود انتہائی تکلیف کے فقیر حاضر ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں اس قابل میں تھا کہ یہ ان حضرات کی بزرگانہ شفقت ہے کہ انہوں نے یاد فرمایا. فقیر حاضر ہو گیا لیکن ایک تو صحت جواب دے چکی ہے، اس کے علاوہ اب 12:30 بج چکے ہیں. آپ یقین فرمائیں میرے شب و روز اس طرح گزرتے ہیں کہ اگر ان کی تصویر ارد کروں تو شاید آپ حضرات یقین نہ فرمائیں. تمام رات بیٹھ کر کام کرتا ہوں، قرآن پاک کا حاشیہ لکھتا ہوں اور صبح کاتب کو دے دیتا ہوں. یہ رات بھی اسی طرح گزری، نماز فجر تک بیٹھا رہا، کام کرتا رہا، نماز فجر کے بعد پھر 7 بجے تک کام کیا. اس کے بعد سفر کی تیاری کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو اتنا طویل وقت گزر چکا اور اب آپ حضرات بھی بہت اکتا چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حضرات اٹھ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں اور کچھ انتہائی تکان کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. بہرنو میں اخاب تعمیر میں کچھ عرض کروں گا. چاہتا تو یہ تھا کہ تفصیل سے کچھ کہوں لیکن صورت حال کے پیش نظر شاید میں خود اپنی یہ خواہش پوری نہ کر سکوں. بہرحال کچھ کلمہ کرتا ہوں اور ایک مرتبہ ضرور سے پڑھیں اور خلوص کے ساتھ ضرور پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. عزیزان محترم، امام اعظم کانفرنس کے عنوان کی مناسبت کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ چند کلمات تو جناب امام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے متعلق عرض کروں. حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت عظما ہیں کہ جس نعمت کا شکریہ ہم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے. امام اعظم آپ کا لقب ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز عطا ہوا کہ اس لقب سے ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے. اور یہ قبولیت اور یہ شہرت اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ سعادت بطور بازو میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. نیک بندوں کی شہرت اور نیک بندوں کے لیے قبولیت کا دروازہ اپنے نیک بندوں میں اللہ کھولتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نہایت نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت کے لیے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں شوق اور ذوق پیدا فرمایا اور اللہ کے نیک بندوں نے قبول کیا اور ان کے فضل و برکات سے مستفید ہوئے. آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ابو حنیفہ کنیت کیوں ہے؟ کسی نے کہا کہ ان کی لڑکی کی طرف منسوب ہو کر ابو حنیفہ کنیت قرار پائی، لیکن علماء نے اس قول کو رد کیا اور کہا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کوئی لڑکا کوئی لڑکی سوائے حضرت حماد کے کسی تاریخ سے ثابت نہیں اور ان کا علم نہیں ہو سکا سوائے حضرت حماد کے. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک ہی صاحب دادے ہیں جن کا نام ہے حضرت حماد. تو اب یہ قول انہوں نے مردود قرار دے دیا. بعض نے کہا کہ لغت عراق میں لفظ حنیفہ کے معنی ہے دوات، کیونکہ تدوین فقہ اور احکام فقہیہ اور مسائل فقہیہ سے لکھنے کے لیے آپ لازم الدوات ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ قرار پائی. اور ایک قول یہ ہے کہ حنیفہ سے مراد ہے الملت الحنیفہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل بلت تبع ملت ابراہیم حنیفہ. میرے محبوب فرما دیئے میں تو اتباع کرتا ہوں ملت ابراہیمی کی اور وہ حنیفہ ہیں، یعنی تمام ادیان باطلہ سے مائل ہو کر یعنی اسلام کی طرف آنے والے اور ہر باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آنے والے. ان کی ملت کو ملت حنیفیہ سے اسی لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس ملت میں کوئی فساد نہیں، باطل کے لیے کوئی راہ نہیں، ہر غلط باطل اور ناحق چیز سے ملت حنفیہ کا دامن صاف ہے. ہر حق اور ہر صداقت، ہر حقانیت اور ہر اچھائی، ہر حسن ملت حنیفہ میں پایا جاتا ہے. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ میں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ گویا شریعت مطہرہ کے انوار و برکات آپ کے رگ و ریشے میں رکھ گئے اور آپ کی روح مقدس کے اندر ملت حنیفیہ راسخ ہو گئی اور پھر آپ نے اس ملت کی وہ خدمت انجام دی اور ملت کے ساتھ اس ملت حنیفہ کے ساتھ اس شفقت کا مظاہرہ فرمایا کہ جو شفقت باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے ابو حنیفہ قرار پائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ نے لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا کی ہو کہ تم اس شخص کو اس کلیت سے یاد کیا کرو تاکہ ان کی عظمت کا چمکتا ہوا نشان باقی رہے اور تمہارے دل بھی ان کی عظمتوں سے پر رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کے صحابی نہیں ہیں اور اہل بیت میں سے بھی نہیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے علم تفقہ اور اجتہاد کا وہ نچوڑ اور وہ عطر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا کہ جس کی مثال آپ کے اقران میں نہیں پائی جاتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 86 ہجری میں پیدا ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ 61 میں آپ کی پیدائش ہے, بعض نے کہا 63 میں آپ پیدا ہوئے, کسی نے کہا کہ 70 میں آپ کی پیدائش ہے, لیکن یہ تینوں قول صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی. 80 ہجری میں ہوئی. آپ کے والد ماجد کا نام نعمان ہے, ثابت ہے, اور آپ کا نام نعمان ہے. ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے, نعمان آپ کا نام ہے, تو ثابت آپ کے والد ماجد کا نام ہے, نعمان بن ثابت. اور آپ کے والد ماجد کا نام اس میں کئی قول ہیں. بعد نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ثابت کے والد یعنی امام اعظم کے دادا کا نام جوتا ہے, کسی نے کہا طاووس ہے, اور کسی نے کہا کہ نعمان ہے. تو اب اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا گیا الامام الاعظم ابو حنیفۃ النعمان بن ثابت بن نعمان. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کے نام ان کے دادا کے نام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام جوتا ہے, اور کسی نے کہا کہ ان کا نام طاووس ہے, اور کسی نے کہا کہ ان کا نام مرغبان ہے, اور کسی نے کہا کہ ان کا نام نعمان ہے. تو اس کے بارے میں تصدیق ہو سکتی ہے. جو لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعصب رکھے ہیں وہ تو اس اختلاف کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے خلاف لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن اس قسم کے اختلاف کو کسی کی عظمت کے خلاف استعمال کرنا یہ بہت غلط ہے. بڑے بڑے اکابر ملت اس میں شامل ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے, آپ کا نام محمد ہے, آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے, اور آپ کے دادا کا نام مغیرہ ہے, اور مغیرہ کے دادا کے متعلق تو مغیرہ کے والد کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے جی, یعنی امام بخاری کے فرزادہ کے بارے میں کہ ان کا کیا نام تھا. تو بہت سے نام محدثین نے لیے ہیں. کسی نے کہا کہ ان کا نام برجزوہ ہے, کسی نے کہا کہ ان کا نام احنف ہے, اور بھی اقوال ہیں. تو اب یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے خلاف تو استعمال نہیں کی جا سکتی, لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعصب برتتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا کے نام میں اختلاف کو ان کی عظمت کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور یہ خود ان کی بدنصیبی ہے. بہرنو امام صاحب کے دادا کے نام میں اختلاف ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پر دادا کے بارے میں اس سے زیادہ اختلاف ہے. تو یہ اختلاف کسی کی عظمت کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں تصدیق کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا قد اسلام سے پہلے تھا اور وہ دونوں لقب بھی اسلام سے پہلے تھے. اسی لیے اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ہم اس طرح لیتے ہیں: آل امام العالم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن نعمان. تو نعمان آپ کے دادا ہیں اور آپ کے دادا اپنے بیٹے یعنی حضرت ثابت کو جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مادب ہیں تو انہیں لے کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے دادا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے والد مادب کو بچپن میں لے کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت نعمان کے لیے ان کے شہزادے حضرت ثابت کے لیے بہت دعا فرمائی اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ تو نعمان اور ثابت کی ذریت میں بھی برکت فرما. اور ان کی ذریت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت نعمان کی ذریت اور حضرت ثابت کی ذریت یعنی جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ دعا ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب اسماعیل جو حضرت حماد کے بیٹے ہیں اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں ان کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے فضیلت اور برکت کے واسطے حضرت علی کی وہ دعا کافی ہے جو انہوں نے ہمارے دادا اور ان کی ضروریت کے حق میں فرمائی. ہم بھی ان کی ضروریت ہیں. ہمیں یقین ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ دعا اللہ تعالی نے ہمارے حق میں مستدا فرمائی. یہ ایک فضیلت ہے اور اہل بیت کے اثار کی طرف سے فضول و برکات کا ایک وسیلہ ہے جس کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. بعض لوگوں نے امام صاحب کے تعصب کی بنیاد پر آپ کے دادا کو غلام کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو فارس میں آ کر گرفتار ہو گئے اور ان کو بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے غلام کی حیثیت سے خرید لیا اور یہ غلام تھے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو غلام کی نسل ہیں اور غلام دادے ہیں. لیکن اس کا جواب بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے جناب اسماعیل بن حماد نے دیا اور انہوں نے فرمایا نہنو ابنا نہنو الحرار من ابناء سارے واللہ ما وقع علینا رقم قط کو. فرماتے ہیں ہم تو آزاد ہیں اور ابناء فارس کے ہیں اور خدا کی قسم ہم پر یقینت اور غلامی کبھی جاری نہیں ہوئی. یہ روایات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کو اور آپ کے سلسلے کو بھی عیبدار کرنے کے لیے متعصبین نے گھڑی ہیں اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ ما وقع علینا رقم قط کو خدا کی قسم ہم پر غلامی کبھی جاری نہیں ہوئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ان کی صدر سری میں وفات پا گئے اور اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے والدہ ماجدہ کا نکاح حضرت امام مجافر صادق علیہ السلام سے ہوا اور ان کی تربیت میں رہے. گویا میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ربیب تھے. اور پھر ان کے انوار، ان کے برکات، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا فیض جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی فضول و برکات ہیں جن کا ظہور آگے چل کر ہوا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہو سنبھالنے کے بعد تجارت میں مشغول ہوئے. آپ ریشم اور ریشمی کپڑے کی تجارت فرماتے تھے. حضرت شادی جو بہت بڑے علماء محدثین میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی آپ کی ملاقات ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ سے حضرت امام شابی نے ایک حدیث بھی سنی ہے. امام دارقطنی اور امام بخاری دونوں کی رائے یہ ہے کہ امام شابی نے حضرت علی سے صرف ایک ہی حدیث سنی ہے اور کوئی حدیث نہیں سنی. یہ تو خیر ان کے آپس کی بات ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہی امام صحابی جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں دیکھا کہ کتنی صالحیت ہے ان کے مزاج میں، اور کس قدر تہذیب ہے، اور کتنی حیا ہے، اور کس قدر ان میں صلاحیتیں ہیں، اور کیسی ان کے اندر استعداد ہے. ان کی استعداد، ان کی صلاحیت، ان کی نیکی اور شرافت کبھی کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ بڑا ہونہار بچہ ہے. امام صحابی نے فرمایا کہ آپ علوم دینیہ کے حصول کو اپنا شغل بنا لیں. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم دینیہ حاصل کرنے کو اپنے لیے لازم قرار دے لیا، اور آپ نے اس زمانے کے مشائخ اور علماء سے علوم حاصل کیے، اور علم حدیث میں 4000 مشائخ آپ کے پائے جاتے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حدیث کی ہے اور علم حدیث حاصل کیا ہے. بعض لوگوں نے ایک غلط قسم کی روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کی ہے، اور وہ بھی انتہائی تعصب پر مبنی ہے. وہ بھی خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کی ہے جی، اور وہ تعصب خطیب بغدادی نے جس کا مظاہرہ کیا ہے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. حسد ایسی چیز ہے کہ اقران تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جو جتنا زیادہ قابل رشک ہوتا ہے اس کے حاسد اتنی ہی دیر تک رشک و حسد میں مبتلا رہتے ہیں. چنانچہ خطیب بغدادی کا بھی یہی حال تھا کہ 34 صدی میں بھی امام صاحب کا حسد دل سے نہیں نکلا. ایسی روایات منسوخ کی امام صاحب کی طرف جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ روایت جس کا میں آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اگر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا جائے تو وہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے شایہ نشان ہے، لیکن جس طرح اسے مسخ کر کے امام صاحب کی طرف منسوخ کیا گیا ہے وہ بالکل واقعے کے خلاف ہے، اور کسی صاحب علم و رقل و منصف مزاج کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس روایت کو منسوخ کیا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں، وہ روایت یہ ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم دین کا علم حاصل کرو اور علوم دینیہ اختیار کرو، تو میں نے سوچا کہ میں کون سا علم اختیار کروں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اگر میں قرآن کا علم حاصل کروں، اگر میں حافظ قرآن بن جاؤں تو مجھے بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو لوگوں نے کہا بھائی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم حافظ قرآن بن جاؤ گے، تو کسی مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے، اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے تمہارے مکتب میں تم سے بہتر کوئی حافظ پیدا ہو جائے، تو تمہاری استادی کا جو وقار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر تم سے بہتر کوئی حافظ تمہاری مکتب میں پیدا ہو گیا تو تمہارا جو استادی کا وقار بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے امام صاحب نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ اگر میں علم حدیث پر ہوں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو لوگوں نے کہا علم حدیث کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حدیث تم اگر پڑھو گے تو تم کہیں حدیث پڑھانے کے لیے مدرس بن کر بیٹھو گے اور عمر گزر جائے گی حدیث پڑھاتے پڑھاتے، بوڑھے ہو جاؤ گے، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا حافظہ جواب دے جائے گا اور اختلال حواس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو تمہارے خاطر تمہارے پرستان کریں گے کہ دیکھو فلا روایت کے اندر تم بھول گئے، فلا روایت کو تم نے غلط بیان کر دیا، تو اس طرح شاگردوں کے تیروں کا نشانہ بنتے رہو گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو امام صاحب نے کہا تھا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ اگر میں علم کلام پڑھوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ علم کلام کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا کہ آپ علم کلام میں اگر کوئی مقام حاصل کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ بہت سی باتیں آپ عقائد کے معاملے میں ایسی کہہ جائیں گے جس پر لوگ آپ کو زندیق کہیں گے، تو پھر زندیق کے لقب سے مشہور ہو جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اور کیا نکلے گا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر پوچھا کہ اگر میں صرف ناؤ اور علوم عربیہ عدلیہ میں کمال حاصل کروں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کسی مدرسے میں مدرس بن جاؤ گے، دو تین دینار تمہاری تنخواہ مقرر ہو جائے گی جی، اور پھر ساری عمر اسی میں لگے رہو گے اور تمہارا کوئی وقار تو پیدا ہوگا نہیں. تو کہنے سے مجھے اس کی بھی حالت نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں علم فقہ حاصل کروں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے علم فقہ حاصل کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم سے مسائل پوچھیں گے اور بہت سے فتوے لے کر آئیں گے، اور تمہیں فتوے تم فتوے دینے لگو گے، مسند اشتہار پر بیٹھو گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس میں بہت اعلیٰ اونچا مقام حاصل کر لو تو تمہیں منصب قضا بھی مل جائے. اگر منصب قضا مل گیا تو پھر تو بہت بڑا وقار ہے یہ. تو بس امام صاحب نے کہا بس میرے لیے تو یہی ٹھیک ہے، اور کسی علم کی مجھے حاجت نہیں ہے، لہذا میں تو فقہ پڑھنا چاہتا ہوں. لہذا امام صاحب نے کہا کہ اے ابو یوسف، میں نے پھر جب یہ سب علوم کو دیکھ لیا اور سب کے نتیجے پر غور کر لیا تو میں نے فقہ کو خوب پڑھا، تو اب یہ بالکل مست شدہ روایت امام صاحب کی طرح منسوخ کر دی، اور یہ روایت امام صحابی نے بھی نقل کر دی. بڑا تعجب ہے، حالانکہ وہ علماء حنفیہ میں سے ہیں، اور امام صحابی نہیں بلکہ امام طحاوی کے حوالے سے جو متعصبین ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے سامنے بطور الزام اس روایت کو پیش کرتے ہیں. لوگ یہاں تمہارے یہ سید احمد طحاوی صاحب نے بھی اس روایت کو لے لیا، اور وہ تو بہت بڑے حنفی ہیں، اور پھر ستارہ ملتخت نے بھی یہ اس روایت کے مضمون کو لکھ دیا، تو ستارہ ملتخت میں بھی یہ مضمون موجود ہے. طحاوی نے بھی یہ روایت لے لی، در مختار نے بھی حوالہ دے دیا ملتخت کا. تو ایسی صورت میں بتاؤ کہ تمہارے امام صاحب کا کیا مقام ہے؟ اس کے متعلق میں ایک بات کر دوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ مست شدہ مضمون کی نسبت غلط ہے، باطل ہے اور قسم خلاف واقع ہے، اور ان کے واقعات نے خود اس کی تردید کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بات تو قرآن کی حفظ کی ہوئی تھی جی، کہ اگر میں قرآن حفظ کروں تو اندام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے یا نہیں جی؟ حافظ قرآن تھے، ارے اتنے جدید حافظ قرآن تھے کہ رمضان شریف میں وہ ایک قرآن رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے. 61 قرآن کا رمضان شریف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ختم کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تراویح پڑھنے یا رات کے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تو جو اتنا جدید حافظ ہو کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لے، اس کی طرف یہ روایت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ خود ان کے حافظ قرآن ہونے نے اس روایت کو باطل قرار دے دیا. پھر یہ کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک اور روایت اسی مضمون کی ہے، جس کو شمس الائمہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب ابو حنیفہ میں نقل کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کرنے کا جب ارادہ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا, ہر علم کو, اور ہر علم کو فرداً فرداً میں نے پڑھا, ہر علم کو میں نے فرداً فرداً پڑھا. اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں نے کسی اور فن کو اور کسی اور علم کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا اور معظم علم اسی کو بنا لیا اور میں اسی میں منہمک ہو گیا تو میری عمر برباد ہو جائے گی. میرا مقام یہ ہے کہ علم کو میں نے سب پڑھ لیے, کوئی علم باقی نہیں چھوڑا جس کو فرزن فرزن میں نے نہ پڑھا ہو. لیکن اب جس علم کو میں اپنانا چاہتا ہوں اور جس علم کو میں مقصد حیات بنانا چاہتا ہوں اور جو اس علم کو ہمیشہ کے لیے اپنا مشورہ قرار دینا چاہتا ہوں, میں منتخب کرتا ہوں کہ وہ علم صفا ہے, وہ علم صفا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے علم صفا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور اسی کے اندر انہماک کو اختیار کر لیا. تو اگر اس روایت کو مضمون کو سامنے رکھا جائے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے, یہ نہیں کہ امام صاحب نے کوئی علم نہیں پڑھا, نحو نہیں پڑھی, صرف نہیں پڑھی جی, اور لغت نہیں پڑھا, اور امام صاحب پر تو یہ لگا اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے صرف نہیں پڑھی نہیں, ان کو آتی نہیں تھی, اور اسی وجہ سے ان کا ایک مقولہ جی نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی نے کسی کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا تو آپ بتائیے اس کا حکم کیا ہے, کیا اس کا اس سے احتساب کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بلو رما ہو گئے ابا خدے جی, اس کے خلاف کی لیا جائے گا اگر کہ وہ اب جبل ابو قبیس بھی اٹھا کر کسی پر جو مارے سب بھی کے ساتھ نہیں لیا جائے گا. مگر لفظوں میں جو بولا وہ یہ تھا کہ ولو رما ہو بے ابا قبیس, حالانکہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب آپ جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں کہ حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے, حالت صرف میلس کے ساتھ اور حالت صرف میواؤں کے ساتھ. مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولو رما ہو بے ابی قبیس نہیں کہا بلکہ کہا ولو رما ہو بے ابا قبیس. تو یہ تھا, یہ تو تمہارے امام کی نحو کا کہ نحو کا علم تھا کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ مجھے بے ابی قبیس کہنا ہے یا بے ابا قبیس کہنا ہے. یہ امام صاحب پر یہ تان اور اس روایت کی تقویت کے دن میں. تو اس روایت کی حقیقت کو میں نے آپ کو بتا دی. امام صاحب نے فرمایا میں نے ہر علم کو فرجن فرجن پڑھا اور ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا, لیکن معظم علم اپنے میں اپنا سوائے سے کافی کسی کو قرار دے دیا جس میں میں ہمیشہ کے لیے منہمک ہو جاؤں. وہ انہماک کے لیے اور اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے میں نے ایک ہی علم کو منتخب کیا اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم صفا ہے. یہ امام صاحب کی بات اور یہ بالکل حق ہے جی, اور اس روایت کا یہ مفہوم یہ بالکل صحیح اور سادہ اور سمجھ میں آنے کے قابل ہے. رہا یہ کہ امام صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ولو رما ہو گیا اب آپ کو بس جو کوئی غلط کی بات کری. تو ابن خلقان نے وہ حیات العیان میں یہ واقعہ بھی نقل کیا, امام صاحب کا یہ قول نقل کیا جی. ہاں ابن خلقان نے وفیات العیان میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ نقل کیا کہ ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو پتھر مار کر ہلاک کر دے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ولو رما ہو بے ابا قبیس. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ابا قبیس فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں نحو نہیں آتی تھی, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں صرف نہیں آتی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کوفہ کے لغت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت نسبی ہو, حالت رفعی ہو, حالت ذری ہو, ہر حالت میں وہ الف کے ساتھ وہ ان کے لغت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے جی. تو اس لیے انہوں نے اپنے لغت میں فرمایا, لغت کوفہ میں فرمایا, لغت عراق میں فرمایا کہ میں اور ماں ہو میرا باقب ہے. تو یہ تو ان کا اپنا لغت ہے جی, یہ ان کا اپنا لغت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے قبائل کے لغات میں کوئی اختلاف ہے جی, قبیلہ بنو تمیم کا لغت کچھ اور ہے, قبیلہ بنو کیا کا کچھ لغت اور ہے. تو یہ اختلاف لغات کی وجہ سے امام صاحب پر اعتراض کرنا یہ کوئی انتہائی ظلم و ستم ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا, اگر امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ علوم عالیہ سے بے خبر ہوتے تو میں عرض کرتا ہوں یہ بڑے بڑے علماء کہ جو علم اور علم فرق، علم نحو اور علوم عربیہ اور علوم ادبیہ کے امام اور بڑے بڑے مقتدا ہوئے ہیں اور بڑے ماہرین ہوئے ہیں اور حاضرین ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کو قبول فرما لیا، کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بہرحال یہ ولا مرا رما ہو گیا باقب، یہ بہت غلط کی بات ہے۔ ان نے خلقان نے جواب دے دیا کہ ان کے یہ انہوں نے اپنا لغت بیان کیا ہے، اپنا لغت بیان کیا ہے جی۔ اچھا تم نے امام صاحب پر یہ اعتراض کر دیا، اور میں اگر ایک بات پوچھ لوں، دیکھیے تمہارے دل میں امام صاحب کا احترام ہو نہ ہو تم خدا کو جواب دو گے، اور ہمارے دل میں تمام علماء امت کا احترام ہے، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسی احترام کو لے کر ہم زندہ رہیں، اور علماء امت، علماء ملت، علماء حق کے اسی احترام کو لے کر ہم دنیا سے جائیں۔ ہمارا تو نصب العین یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی امام المحدثین ہیں اور بڑے قابل قدر ہیں، اور ہر سنی مسلمان کے دل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت اور بڑی عظمت اور بڑا وقار ہے جی۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ کو، بخاری شریف کتاب الانبیاء جی، بخاری شریف جلد اول کتاب الانبیاء میں ایک حدیث وارث کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لفظ استعفو جی استعفو کا وزن بتاتے ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس کا وزن بتایا استعفو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے استعلو کے وزن پر، استعلو استعلو۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ استعفو استعلو کے وزن پر، بھائی استعال اور استفال کا کوئی فرق ہے نہیں ہے بھائی، استعفو بابے استفال کے اور استعلو بابے استعال کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استعفو کو استعلو پر جی مبنی کر دیا، اور یہ کر دیا کہ استعفو جو ہے استعلو کے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ صحیح بخاری کے بہت سے نسخے ہیں، تمام نسخوں میں استعفو استعلو، بخاری کے سب نسخوں میں یہی لفظ ہے۔ ہاں اسیلی کا ایک نسخہ ہے، ایک نسخے میں وہ استعلو کی بجائے استفالو کا لفظ پایا جائے گا، پایا جاتا ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اکثر نسخ بخاری میں استعفو کو استعلو کے وزن پر یہ قرار دیا گیا ہے، اور اکثر نسخوں میں استعلو کا لفظ آیا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو یہ استفالو ہے، مگر استفالو صرف ایک نسخے میں ہے اور وہ سیلی کا نسخہ ہے، باقی تمام بخاری کے نسخوں میں وہ استعلو کا۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جی ولو رما ہو گیا ابا قبیس کا جو اعتراض تو آپ نے کر لیا، حالانکہ ابن خلقان نے اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استعفو استعلو کا تو کیا جواب دے سکتے ہیں آپ جی، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اور خود ابن حجر بھی جواب نہیں دے سکے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اکثر نسخوں کے اندر جو ہے وہ استعلو ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ، امام بدر الدین عینی جی عمدہ قاری ہیں، تو یہ فرما گئے کہ ہذا من تفسیر ید فی الصرف فی التصریف جی، یہ بات جو استعفو کو استعلو کے وزن پر کہا یہ جو کہی گئی ہے، یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ وہی کہہ سکتا ہے کہ کسی علم صرف ہی نہ آتا ہو۔ میں امام بخاری پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، میں جن لوگوں کا اعتراض احترام ہے، مگر اے امام اعظم پر اعتراض کرنے والوں ذرا یہ بھی دیکھ لو تو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علوم میں مشغول ہو گئے، آپ نے تمام علوم پڑھے، ابھی امام صاحب کا مقولہ پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا میں نے ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا، ہر علم کو، مگر علم فقہ کو اپنا مقصد حیات قرار دیا۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم فقہ ہی وہ علم ہے جسے ان علم دین کو اپنا مقصد حیات بنانا تھا جی۔ قرآن مجید
سارا اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ایک گھر اپنے اندر انوار برکات سعادات رکھتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ قرآن مجید کی وہ انوار وہ برکات وہ سعادات وہ سب موقوف ہیں اس بات پر کہ انسان حلال اور حرام کا علم حاصل کرے, حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم کتنی ہی دعائیں کرتے رہو, کتنے ہی نوازل پڑھتے رہو, لیکن رشوت بھی کھاتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, لوگوں کا حق بھی کھاتے رہو. تمہیں پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کی دعائیں, وہ آپ کی انتظائیں, وہ آپ کی تلاوت, وہ آپ کا, وہ آپ کی دعائیں سہاری, وہ گریہ اداری, وہ کس کام آئے گی؟ یہ دوستو, جب تک حلال و حرام کا علم نہ ہو اور انسان حلال کو اختیار کر کے حرام سے نہ بچے, اس کے لیے ناخلاقیات سے کوئی فائدہ ہوگا جی؟ نہ اس کے لیے قرآن کریم کے کثرت سے کوئی فائدہ ہوگا, نہ اس کے لیے قرآن کریم کے امثال سے کوئی فائدہ ہوگا. قرآن کی کوئی آیت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. قیامت کے حلال و حرام کو وہ تو جب تک کہ وہ حلال کو اختیار نہ کرے اور حرام سے نہ بچے, اس وقت تک کوئی نیکی, کوئی پاکیزگی, کوئی دعا, کوئی نماز, کوئی روزہ اس کے لیے سارا بدل. جب تک کہ انسان حلال و حرام کے علم کو لگانے اور اسی حلال و حرام کے علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی طلاق بائن اور طلاق رجی کا فرق ذرا آپ بتا دیں جی, اور کسی حدیث سے یا قرآن سے آپ ذرا بتا دیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو پوچھ رہا ہے طلاق بائن اور طلاق رجی کا فرق جی, اور آپ یہ پڑھ لیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اس آیت سے اس کا جواب ہو گیا بھائی؟ بھائی آپ نے قرآن پڑھا مگر اس آیت سے جواب ہو گیا؟ نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ قرآن سب حق حق ہے, لیکن قرآن کی ایک ایک قرآن کا ایک ایک حرف اپنے مقام پر برکتیں عطا کرتا ہے, اپنے محل پر نور عطا کرتا ہے, اپنے محل پر روحانیت عطا کرتا ہے. مگر پہلے وہ محل کو پیدا کرو, اور وہ محل حلال و حرام کے علم کے بغیر نہیں حاضر ہوتا, اور یہی علم سکھا ہے. عزیزان محترم, اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بھائی بے شرف کے مسائل آپ ہمیں بتا دیجیے, تو آپ نے بڑا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان للسان ثقیلتان للمیزان, یہ بلکہ اس حدیث سے کیا بے صرف کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے؟ تو میں کہوں گا کہ کلمتان خفیفتان للسان یہ حضور کی حدیث ہے, سنت ہے, اس کا ایک ایک لفظ نور ہے, مگر اپنے محل پر وہ نور ظاہر ہوگا. اگر آپ نے حلال و حرام کا فرق معلوم نہیں کیا, حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کیا, فقہ کو نہیں جانا, تو آپ کو قرآن مجید کے اخلاقیات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قرآن کے امثال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قرآن کے قصد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قرآن کے کسی مضمون سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک کہ آپ کو حلال و حرام کا علم نہ ہو اور حلال کو حاصل نہ کرے اور حرام سے نہ بچے, مختصر یہ کہ علم شکاب وہ علم ہے کہ جس کے بغیر کوئی علم آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. تو اے امام اعظم ابو حنیفہ, آپ پر اللہ کی دیکھ بھال ہے, طالب علم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا جی ہاں. اور قرآن کریم نے فرمایا کل ہر یسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یہ عموم ہے. اور سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. لیکن قرآن کی یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. اللہ فرماتا ہے سب مسلمان یکم نہیں جا سکتے فقہ حاصل کرنے کے لیے, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, سارے مسلمان علم فقہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے, ایسا کیوں نہیں ہوا جی کہ تمہارے ہر فرقے میں سے ایک گروہ علم فقہ حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا, علم فقہ حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کرتے. بڑے جنگل قوم ہوں ادارہ جاؤ الہی, اور جب اپنی قوم کی جب واپس آتے تو ان کو حلال و حرام کے احکام سنا کر اللہ کے ڈرا کے لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈر کے اور حرام سے بچ کے اور حلال کو اختیار کر کے. بولیے اللہ تعالیٰ نے فقہ کے علم کو کتنی بڑی اہمیت قرار دی، کتنا اہم قرار دیا. میں کہتا ہوں کہ جس زمانے میں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے علم فقہ کا آغاز فرمایا، یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی بن خمیر، عبداللہ بن مبارک، وکیع بن درا، بہت بڑے بڑے ائمہ اور علماء متفق ہیں اس بات پر کہ لوگ فقہ کی طرف سے بالکل
کو دبا دیا.
بڑے بڑے علم حدیث جی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بہت بڑا کمال عطا فرمایا، وکیع بن درا جیسے لوگ، عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ جی، اور یہ نبی بن خمیر جیسے حضرات، اللہ اکبر، یہ کون لوگ تھے جی؟ سفیان بن مولینا، سفیان ثوری، کیسے عدل محدثین ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فقہ عطا فرمائی. سفیان بن علینا، سفیان ثوری، ان لوگوں نے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ تفقہوا علی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی بارگاہ میں دو زانوں کو کریم فقہ کا علم حاصل کیا جی. اور یہ تمام حضرات، یہ سب 40 مجتہدین کی جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی، اور وہ سب تلامذہ ہیں، سب تلامذہ ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان تمام کو فقہ کی تربیت دی اور تمام علوم ان کو پڑھائے، اور پھر فقہ کی تربیت کی تربیت دے کر ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ 40 مجتہدین اس قابل ہو گئے کہ جس قدر مسائل آتے تھے ان تمام مسائل پر پھر بحث ہوتی تھی، اور اس بحث کرنے کے لیے مجتہدین کے طبقات بنائے گئے تھے کہ مثلاً پہلے ایک عام بحث ہوگی، عام بحث کے بعد پھر 10 مجتہدین تھے وہ اس پر خاص طور پر بحث کریں گے، اس کے بعد پھر 3 آدمی تھے وہ آگے خصوصی بحث کریں گے، جب ان کی بحث ختم ہوگی اور مسائل منقع ہوں گے تو پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق اظہار خیال فرمائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ عام بحث میں بھی شامل ہوتے تھے، خاص بحث میں بھی شامل ہوتے تھے، مگر آپ خاموش رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، اور بعض اوقات تو ایسا فرماتے تھے کہ ابھی فلانے ساگرد نہیں آیا، ایسا بڑا مصیبت گفتگو جب ہوگی کہ جب وہ بھی تشریف لے آئیں گے. اللہ اکبر، کتنا بڑا کام کیا. اول من دون العلم ابو حنیفہ، سب سے پہلے علم فقہ کی تدوین کرنے والے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اے امام مالک، میں آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، بہت بڑا کام کیا آپ نے. امام شافعی کی عظمتوں پر میں قربان جاؤں، اور ان کی جان علمی کو میں سلام کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں، مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے امام ابو حنیفہ کی عظمتوں کو سلام کیا. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو فقہ سیکھنی ہے تو ابو حنیفہ کے جی ابو حنیفہ کے در سے فقہ حاصل کرے، اور ان کی اور انہوں نے جو فقہ اپنے شاگردوں کو دے دی ہے ان سے جا کر فقہ حاصل کرے. اور پھر یہ مقام تھا، حالانکہ جتنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے جی، سن 150 ہجری میں وفات ہوئی، 150 ہجری میں، اور جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی وہی دن حضرت وہی سن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، اسی سن اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. امام شافعی کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں ہوئی، ہاں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی والدہ سے نکاح کیا تھا جی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم امام ابو حنیفہ سے حاصل کیا وہ سب بخیرہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا. اسی لیے تمام عمر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جی شکر ادا کیا کرتے تھے امام محمد کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تعریف کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے صبح کی نماز کے وقت، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور وہ رفع یدین بھی ان کا مسلک ہے. تو جب صبح کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی متصل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تو
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ رفع ذہن کیا نہ دعا قنوت پڑھی، رفع ذہن بھی نہیں کیا، دعا قنوت بھی نہیں پڑھی. تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور یہ کیا ہوا، ہمیشہ آپ دعا قنوت پڑھتے ہیں ہمارے فضل میں رفع ذہن کرتے ہیں، آج میں رفع ذہن ہوا نہ دعا قنوت ہوئی، کوئی باتیں ہوئی. تو انہوں نے فرمایا اس ایمان جلیل کی بارگاہ میں مجھے شرماتی ہے کہ میں اپنے اشتہار پر عمل کروں. اس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اشتہار پر عمل کروں. اللہ اکبر، حیا والوں کو حیا آتی ہے، اور جس کے لیے حیا ہو ہی نہیں اس کو حیا کہاں سے آئے گی بتائیے. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی جلال انسان کا یہ مقام تھا کہ ان کی رسالت کے بعد بھی کئی مجتہدین ان کی عظمت و جلالت کا جی دم بھرتے تھے. اور یہ صورت حال کی بہرحال میں کر رہا تھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا. جی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اگر تو امام اعظم مزار میں ہیں مگر میں اگر اپنے مذہب پر عمل کروں تو مجھے شرم آتی ہے. شرم جب ہی آئے گی کہ جب ان کے عمل کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف میں دیکھتے ہوں اور ان کو خبر ہی نہیں ہے. اگر وہ مر کر مسلم ہو گئے، اگر وہ جمال محض ہو گئے، تو پھر ان کے رفع ذہن کرنے نہ کرنے کا امام صاحب کو کیا علم ہوگا، ان کے دعائے قنوت پڑھنے نہ پڑھنے کا امام صاحب کو کیا علم ہوگا. تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یہ سب علم خدا ہیں، ان سب کے عقائد سنت کے عقائد تھے. اور فکری اختلافات یہ تو رحمت ہے اللہ کی. حدیث شریف میں آیا کہ اختلاف امتی رحمت و اختلاف صحابتی رحمت. فرمایا میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہاری رحمت ہے اور میری امت کا اختلاف بھی تمہاری رحمت ہے. اس اختلاف میں تمہارے لیے وسعتیں پیدا ہوئیں، تمہارے لیے گنجائشیں پیدا ہوئیں، اور یہ وسعتیں اور یہ گنجائشیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں. اور اس کی مثالیں احادیث میں بے شمار موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. لوگ امام صاحب پر سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ تو اہل الرائے تھے. اہل الرائے، ارے اہل الرائے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کتاب و سنت کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرتے تھے؟ انا اللہ و انا الیہ راجعون. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، جو بات کتاب اللہ میں نہیں ملے گی پھر ہم سنت رسول اللہ کی جب جائیں گے، اور کوئی بات سنت رسول اللہ میں ہمیں ملے گی تو پھر ہم اسی پر عمل کریں گے. اور اگر ہمیں حضور کی حدیث اور سنت کی کوئی بات نہ ملی تو پھر ہم سنت صحابہ کو دیکھیں گے، سنت صحابہ کو دیکھیں گے، اور ہم جو قول بھی اختیار کریں گے وہ کسی نہ کسی صحابی کا عمل ہوگا. جی عمل صحابہ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، عمل صحابہ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول ہے. ہاں انہوں نے فرمایا کہ اگر تابعین کی بات آئی تو ہم نہ ہم ان سے ہم ضرور مزاحمت کریں گے، کیونکہ نہ ہم رجال ہوں وہ ہم رجال، وہ بھی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں، ان میں بھی مستعد ہوں گے ہم بھی مستعد ہیں، اس لیے ہم اپنے اتحاد کے مطابق عمل کریں گے. لیکن جب صحابہ کی بات آئے گی تو ہم اپنے اتحاد سے کوئی بھی عمل اختیار کریں صحابہ کے عمل کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے. جو بھی ہم صورت اختیار کریں گے وہ کسی نہ کسی صحابی کا عمل ضرور ہوگا. خواہ لوگ اس کو ضعیف حدیث پر عمل کرنا کیوں نہ کہہ دیں، ترمذی اٹھا کر دیکھو بے شمار ضعیف حدیثیں امام ترمذی نے روایت کی اور اس مسئلے میں صحیح حدیث کوئی وارد بھی نہیں ہے. اور امام ترمذی فرماتے ہیں علیہ عمل و اہل علم، اس ضعیف حدیث پر اہل علم کا عمل ہے، اہل علم کا ہاں عمل ہے. بر مجھ سے اگر پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے اہل علم کا عمل ہی اس دلیل کے قوی ہونے کی دلیل ہے، اس حدیث کے قوی ہونے کی دلیل ہے. جی ایسے اہل علم جس حدیث کو معمول بنا لیں اور جس حدیث پر عمل کر لیں تو ان کا عمل کرنا دلیل ہے کہ وہ حدیث قابل عمل ہے. بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس قسم کے بے جائے اعتراض کہ وہ اہل رائے ہیں، ارے بھائی وہ اہل اجتہاد ضرور ہیں، اہل اجتہاد. اگر اہل اجتہاد کو تم اہل رائے کہتے ہو تو تمہاری مرضی. ارے اجتہاد تو خود قرآن کریم میں بھی اجتہاد کا ذکر موجود ہے، قرآن کریم انبیاء علیہ السلام سے اجتہاد ہوا. ارے انبیاء داؤد علیہ السلام نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا؟ ارے سلیمان علیہ السلام نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا نہیں فرمایا؟ حضرت ہارون سے اجتہاد ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اجتہاد نہ ہوتا تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان وہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا؟ اگر یہ اجتہاد نہ ہوتا تو حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں تفاوت کیسے ہوتا؟ تو حضرت سلمان نے بھی اشتہار کیا، حضرت داؤد نے، شاید آپ بھی کہیں کہ نبیوں کے اشتہار کی ضرورت کیا تھی، وہاں تو وہی کا دروازہ کھولا ہوا تھا. ارے انہوں نے اشتہار بھی اللہ کی وحی کی بنا پر کیا، اگر وہ اشتہار نہ کرتے تو امت کے لیے اشتہار کی دلیل کہاں سے پیدا ہوتی. تو اس لیے انبیاء کا اشتہار اشتہار کی دلیل ہے. اور میرے دوستو دیکھو بھائی، وہ مجھے ایک مسلم کی حدیث یاد آئی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں جلد ثانی کے اندر ایک باب منعقد کیا، اس باب کا عنوان ہے باب الاختلاف المجتہدین. یہ عنوان ہے باب کا، باب الاختلاف المجتہدین. اور اس باب میں صرف ایک حدیث وارد کی ہے، ایک حدیث امام مسلم نے. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ دو عورتیں تھیں، دو عورتیں اور دونوں عورتوں کے بچے تھے، ایک لڑکا ایک عورت کا، ایک لڑکا ایک عورت کا. اتفاق ایسا ہوا کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا اور ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو لے گیا، ایک بچے کو. تو اب عورتیں بھی دو اور ہر ایک کا بچہ بھی موجود تھا، دو عورتیں تھیں دو بچے تھے. جب بھیڑیا ایک بچے کو لے گیا اور ایک بچہ باقی رہ گیا تو وہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑ پڑیں. وہ کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے، تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا. دوسری کہتی تھی نہیں یہ بچہ میرا ہے، تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا. اب یہ دونوں عورتیں جی ایک بڑی تھی ان میں ایک چھوٹی تھی، تو جب وہ دونوں عورتیں آئیں تو داؤد علیہ السلام کی عدالت میں انہوں نے مقدمہ پیش کیا اور کہا حضور اس کا بھی لڑکا تھا، میرا بھی لڑکا تھا، بھیڑیا آیا جی، ایک لڑکا لے گیا، میں کہتا ہوں اس کا لے گیا، یہ کہتی میرا لے گیا. اب جو آپ فیصلہ کریں ہم وہ مان لیں گے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ لڑکا میں بڑی کو کہتا ہوں، بڑی کو بس فیصلہ کر لیا آپ نے، وہ تو بڑی تھی، لڑکا لے کے چلی گئی. اب جب یہ گئی تو ان کا یہ جو فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کیا ہے، چلو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی چلے چلیں، وہ شاید کوئی فیصلہ کریں. تو ان کا چلو ٹھیک ہے. جب یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، لاؤ چھری لاؤ. تو ان کا چھری کرتا مطلب، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی بچہ ایک ہے اور اس کی مائیں دو بننے کو تیار ہیں، یہ بھی کہتی ہے میرا ہے، وہ بھی کہتی میرا، تو اب میں کیا کروں؟ یہی کر سکتا ہوں کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر دوں، آدھا ایک کو دے دوں آدھا ایک کو دے دوں. اب انصاف کا تقاضا یہی ہو سکتا ہے. تو اب وہ چھوٹی بن بلا اس کی چھوٹی، اس کا حضور میرا نہیں ہے، اسے بچے کو بالکل آپ دو ٹکڑے نہ کریں، میرا نہیں ہے، اسی کا ایک کو دے دوں. اور جو بڑی تھی وہ کچھ بھی نہیں بولتی، اس کے گھیرے پر کوئی آسار بھی نمودار نہیں ہو، وہ ایسی رہی گی. تو چھوٹی کو بل بلا گئی، اس نے کہا بچہ اسی کا ہے، ہاں بالکل اس کو دو ٹکڑے نہ کریں، اس کو دینا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نہیں ہے، بچہ تیرا ہے، چنانچہ چھوٹی کو دے دیا. اب حضرت داؤد کا اشتہار یہ تھا کہ انہوں نے بڑی کو دیا، اور حضرت سلیمان کا اشتہار یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹی کو دیا، چھوٹی کو دیا. اب ایمان سے کہنا، یہ فیصلہ جو ہوا اشتہار پر مبنی ہوا یا نہیں ہوا؟ اشتہار پر ہوا نا. تو اگر اشتہار کو غلط چیز ہے تو پھر یہ اعتراض تو حضرت داؤد پر بھی آئے گا، حضرت سلیمان پر بھی آئے گا. ابو حنیفہ کی باری تو بہت عرصے کے بعد آئے گی، کیونکہ وہ حضور کی امت میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، ان پر تو اعتراض کرتے کرتے پرانا ہو جائے گا، شاید یہ رستے میں ختم ہی ہو جائے، جہاں تو بہت دیر سے پہنچے گا. یہ بتاؤ کہ حضرت داؤد پر جو یہ اعتراض آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے، اور حضرت سلیمان پر جو یہ اعتراض آئے گا اس کا کیا؟ معلوم ہوا کہ اشتہار کو رائے قرار دے کر اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اہل رائے دے کے مطعون کرا دینا، یہ خود اپنے مطعون ہونے کی دلیل ہے، اور اشتہار خود دلیل کر رہی ہے. بلکہ مجھ سے اگر پوچھو تو میں تو صاف کہوں گا کہ حضور السلام نے فرمایا کہ میرے ماں جب مجھے نبوت دنیا میں اللہ نے دے دی اور نبوت کا اظہار فرما دیا، میں مبعوث ہو گیا، بس دنیا میں میرے مبعوث ہونے کے بعد اب قیامت پر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نبی بنا کر پیدا نہیں کیا جائے گا. فرمایا انبیاء بنی اسرائیل کا تو عالم یہ تھا کہ ان کی نیابت انبیاء کرتے تھے اور مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میری نجابت میری امت کے علماء کریں گے. اور وہ علماء کون ہیں؟ وہ مجتہدین ہیں، مجتہدین ہیں. انبیاء پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے،
اور مستحق کے عقل پر اللہ تعالیٰ مسائل شریعہ کا رفا فرماتا ہے. اتحاد بھی ایک نور ہے سمجھے, نبوت بھی نور ہے, اتحاد بھی نور ہے. یہ اور بات ہے کہ نبوت ختم ہو گئی مگر اتحاد ختم نہیں ہوا. یہ بات بھی الگ ہے کہ چونکہ ایک زمانے کے بعد اشتہاد کے شرائط نہیں پائے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب اشتہاد کے شرائط نہیں ہیں لہذا آپ کوئی مستحد نہیں ہو سکتا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشتہاد نبوت کی طرح کوئی ایک منصب ایسا ہے کہ جیسے نبوت ختم ہو گئی اشتہاد بھی ختم ہو گیا. اب بھی ایسا ہو سکتا ہے, اللہ قادر ہے کہ ایسے لوگ اب بھی پیدا کر لے. بلکہ میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی جی رضی اللہ تعالیٰ مستحد بن کر تشریف لائیں. بلکہ عیسیٰ اسلام کا جب نزول ہوگا تو وہ بھی اشتہاد فرمائیں گے, اور امید اللہ کی رحمت سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اشتہاد ہوگا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اشتہاد سے موافق ہو جائے گا, اور یہ عظمت ہوگی امام ابو حنیفہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اشتہاد ہو وہ امام ابو حنیفہ کی اشتہاد کے مطابق ہو جائے. یہ عظمت حضرت عیسیٰ کو عظمت حاصل نہیں ہوگی, وہ تو پہلے ہی معزز ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ عظمت کا مقام حاصل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اشتہاد ان سے اشتہاد کی موافق ہو جائے. بہرحال اشتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر آپ اہل رائے کا ایک تانا دے کر اور آپ ان حضرات کے اشتہاد کو رد کرنا چاہتے ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چین کی گاڑی کبھی چل نہیں سکتی. یہ چین تو وہ ہے کہ جو قیامت تک چلے گا. اگر آپ اتحاد کو بند کرتے ہیں تو دین وہیں بند ہو جائے گا. جہاں اتحاد ختم ہوگا وہیں دین کی گاڑی بند ہو جائے گی. سمجھے آپ, تو میں کر رہا تھا کہ ایک تو مستحج مطلق ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں مطلق ہے اتحاد. ارے اس میں استقرار بھی شامل ہے, اس میں استعمال بھی شامل ہے, اس میں تخریب بھی شامل ہے, اس میں تفریح بھی شامل ہے, اس میں تفصیل بھی شامل ہے, اور قواعد موضوع میں مستحرین کی روشنی میں اور ان کے منحاظ پر پیشہ بدا مسائل کا حل یہ بھی شامل ہے. ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جی. ایک مرتبہ حضرت قتادہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی تم جو بھی مسئلہ مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا جی. فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھو فقہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تو میں حضور میں ایک فقہ کا مسئلہ پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں. حضرت قتادہ نے فرمایا کیا پوچھو؟ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا میں یہ مسئلہ پوچھتا ہوں کہ عورت کا خاوند جو ہے وہ گم ہو گیا اور پھر کسی نے اس عورت کو اس کی موت کی خبر سنائی, اس عورت کو جس کا خاوند گم ہوا جی موت کی خبر سنائی, تو اس عورت نے موت کی خبر سن کر اسے دم غالب حاصل ہو گیا کہ میرا خاوند مری گیا, چنانچہ پھر اس نے نکاح کر لیا, اور نکاح کرنے کے بعد پھر اس سے دوسرے خاوند کی وہ بیوی ہو گئی, اس سے اولاد بھی ہو سکتی ہے. جب وہ دوسرے خاوند کی بیوی ہو گئی اس کی اولاد بھی ہو گئی, اتفاق سے وہ پہلا خاوند پھر واپس آ گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عورت پہلے خاوند کی ہے یا اس کی ہے, مگر آپ اشتہاد نہیں کر سکتے کیونکہ اشتہاد کے آپ قائل نہیں ہیں, اور حدیث اگر آپ بیان کریں گے تو جھوٹی ہوگی کیونکہ کسی حدیث میں یہ مسئلہ آ رہا ہی نہیں ہے. اب اجناب قتادہ بہت پریشان ہوئے, انہوں نے پوچھا کہ ابو حنیفہ تم کیسا مسئلہ پوچھتے ہو؟ یہ واقعہ کبھی ہوا بھی ہے؟ کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت کا خاوند گم ہو گیا اور پھر کسی نے اس کو خبر دی ہو کہ تیرا خاون مر گیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جن میں غالب حاصل ہو گیا لہٰذا میں نکاح کرتی ہوں, عزت گزار کے اس نے نکاح کر لیا. کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا پہلا خاوند واپس آ گیا. ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ ایسا واقعہ ہوا بھی ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضور ہم تو مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے مصیبت کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے مصیبت کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر آپ اپنے اشتہار سے جواب دیں گے تو آپ اس رائے کو مانتے نہیں ہیں, آپ مجھے اہل رائے قرار دے کر متون کرتے ہیں, اور اگر آپ حدیث سے جواب دیں گے تو وہ حدیث وہ روایت غلط ہوگی کیونکہ کسی حدیث میں یہ مسئلہ آیا ہی نہیں ہے. جہاں اگر قتادہ تو خاموش ہو گئے, پھر میں کوئی اور بات کرو. پھر انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی تفسیر کی بات پوچھو. تفسیر کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور میں تفسیر کی بات پوچھتا ہوں قرآن کی.
آپ یہ بتائیے کہ حضرت آصف بن مرثیہ جو تھے یہ جس کے لیے جن کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے اللہ عندہ علم من الکتاب قال الذي عنده علم من الکتاب یہ کون تھے آصف بن مرثیہ ان کا یہ آصف بن مرثیہ کون تھے یہ حضرت فلمان صاحب کے ثاقب تھے یہ ثاقب تھے ان کا حاکم تھے تو آپ نے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ آصف بن مرثیہ نے کہا کہ انا آصف بن مرثیہ قبل ان یقتد الی قطر ہو آصف بن مرثیہ نے کہا تم کہا تم کسی بنا پر ان کا انہیں اسم اعظم آتا تھا قتادہ نے فرمایا کہ انہیں اسم اعظم آتا تھا تو امام صاحب نے فرمایا تھا یہ بتائیے حضرت سلمان کو بھی اسم اعظم کا علم تھا یا نہیں تھا آصف بن مرثیہ کو تو اسم اعظم کا علم تھا آپ یہ بتائیں کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اسم اعظم کا علم تھا یا نہیں تھا تو اب وہ ذرا سوچنے پڑے مگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کا علم نہیں تھا امام صاحب نے فرمایا بھلا آپ خود ہی سوچیں کہ نبی کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی بھی نہ ہو اس کا علم نبی سے زیادہ ہو اسم اعظم کا علم جی غیر نبی کو تو ہے مگر نبی کو علم ہی نہیں ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں غیر نبی کو جی ایسی بات کا علم ہو جو نبی کا نبی کو اس کا علم ہی نہیں تو حضرت پتا تھا پھر خاموش ہو گئے تو میں پھر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر لوگوں نے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے اور اہل رائے کہا ارے رائے سے مراد اگر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف تو خدا کی قسم ابو حنیفہ اور ہر اہل حق عالم کا دامن پاک ہے تمام مشہدین کا دامن پاک ہے نہ امام شافعی اہل رائے ہیں نہ امام مالک اہل رائے ہیں نہ امام احمد بن حنبل اہل رائے امام احمد بن حنبل کے سامنے جب امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنکھوں جاری ہوتا تھا آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو جاتے تھے اور بڑی دعائیں کرتے تھے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صبر پر اور ان کے تحمل پر ان کی اذیتیں جھیلنے پر ان کی مصیبتیں برداشت کرنے پر بڑی تعریف کرتے تھے اور ان کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے اور تاج تراہم تراہم فرمایا کرتے تھے اور امام مالک سبحان اللہ امام مالک کا تو حال یہ تھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھتے تھے لوگ کہ کیسا مانا امام صاحب کو آپ نے امام مالک فرماتے تھے کہ اگر یہ جو مچی کا سکون ہے اگر امام و حنیفہ یہ چاہیں کہ میں اسے سونے کا ثابت کر دوں تو واقعی کر کے دکھا دیں گے یہ ان کی قوت استدلال کا عالم ہے اور امام صاحب بھائی وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اللہ اکبر کہ لوگوں کو حنیفہ فرما کے رہے کہ اللہ تو پھر احلال بھی حنیفہ کہ میں اگر کوئی دفرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ حنیفہ کا محتاج ہے ان کے حیال میں داخل ہو ان کے شاگردوں سے علم حاصل کرے ان کی فقہ پڑھے ان کے اصول کو دیکھے بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا علوم قرآن کو سینے میں لیا علوم حدیث کو سینے میں لیا اسماء امت کا علم سینے میں لیا تمام اعمال صحابہ اور ازایہ علی ازایہ عمر ازایہ ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کے ازایہ کا علم حاصل کیا اہل مدینہ کا تعامل حاصل کیا اہل مکہ کا تعامل حاصل کیا خدا کی قسم کوفہ ایک ایسا مقام تھا جو عالم اسلام کی سب سے بڑی قوم تھی سب سے بڑی قوم اور بے شمار صحابہ سینکڑوں سے زیادہ صحابہ کوفے کے اندر تابعین کوفے کے اندر مجتہدین کوفے کے اندر محدثین کوفے کے اندر ہر علم اور فن کا جو ماہر تھا جی صحابہ سے تابعین اور اتباع تابعین تک وہ سب کوفے کے اندر تھے کوفہ کیا تھا ایک ایسا مقام تھا کہ ہر طرف سے عالم اسلام کے تمام علماء فضلاء مجتہدین محدثین فقہا ادبا اور اہل علم سب سمٹ کر کوفے کے اندر آ گئے تھے اور خدا کی قسم اہل مدینہ کا علم کوفے والوں کو تھا اہل مکہ کا تعامل کوفے والوں کو کوفے والوں کے پاس تھا اور تمام صحابہ کے مذاہب اور صحابہ کے اختلافات اور ازایا سب کا علم کوفے کے اندر موجود تھا اور اے امام ابو حنیفہ آپ نے اپنے سینے میں سبھی کچھ لے لیا سبھی کچھ لے لیا کیونکہ آپ نے ابراہیم نخعی اور احمد کتنے اثر تھے
ابراہیم نخعی سے کوئی پوچھے وہ ان کے استاد ہیں، اور ابراہیم نخعی کیسے تھے؟ اللہ اکبر، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. عزیزانی محترم، یہ علقمہ بن قیس سے کوئی پیچھے پوچھے، اسود بن یزید سے کوئی پوچھے، اور اس زمانے کے فقہا اور علماء سے کوئی پوچھے، ابراہیم نخعی. بلکہ دیکھو تمام بخاری کو دیکھو، یہ مسلم کو دیکھو، تمام سیاست کو دیکھو، تمام احادیث ابراہیم نخعی آفتاب ہیں علم حدیث کے، آفتاب ہیں علم روایت کے، اور خدا کی قسم ماہتاب ہے علم فقہ کے. اور آئیے کہ ان کے اقوال میں اختلاف ہے، تو اختلاف کے متعلق کو ابھی کہہ چکا ہوں کہ اختلاف امتی رحمت. اگر ابو یوسف، امام محمد، امام دفر یا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اور شاگردوں کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے تو وہ بھی اختلاف میں مانتا ہوں، لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام ابو یوسف کا کوئی قول ہو، امام محمد کا کوئی قول ہو، امام دفر کا کوئی قول ہو، وہ جو قول کرتے تھے وہ امام ابو حنیفہ کے اصول کو اختیار کر کے اور اس کی روشنی میں وہ قول کرتے تھے. اب اختلاف کیوں ہوتا تھا؟ وہ اختلاف اس لیے ہوتا تھا کہ یہ مجتہد متفق تو نہ تھے مگر مجتہد فی المذہب تھے، تو جہاں اجتہاد ہوگا اختلاف ہوگا. اور اختلاف کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے جس سے آپ گھبرائیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اختلاف سے وسعت ہوتی ہے، اختلاف سے گنجائش ہوتی ہے، اختلاف سے راہیں کھلتی ہیں، اختلاف آسانی کا موجب بنتا ہے، دوسرے کا سبب بنتا ہے. اور پھر آپ ذرا دیکھیں، میں نے قرآن کے بھی حوالے دیے، حدیث کے بھی حوالے دیے، اور پھر آپ کو ایک حدیث اور بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی کتاب و سنت، اجماع امت اور امر صحابہ، امر تابعین، اختلافات صحابہ اور اختلافات تابعین اور قضایا صحابہ، اور ان تمام علم حاصل کر کے آپ نے کیا کیا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک فقہ کے وہ سب مسائل مدمر اور مرتب کر دیے. بے شک امام مالک کی فقہ ہے، بے شک امام شافعی کی فقہ ہے، بے شک احمد بن حنبل کی فقہ ہے، ہماری شراخوں پر امام اوزائی کی بھی فقہ ہے جی، اور بہت سے علماء اور فقہا کی فقہ ہے، مگر امام اوزائی کی فقہ ایسی مدبر نہیں ہے جیسے امام احمد بن حنبل کی فقہ مدبر جی، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی فقہ اس طرح مدبر نہیں ہوئی جیسے امام شافعی کی فقہ مدبر ہوئی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ دونوں کی فقہ مدبر ہے، مگر خدا کی قسم فقہ حنفی کی طرح کسی امام کی فقہ مدبر نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک انسان کی زندگی حلال و حرام احکام الشریعہ سے جتنے مسائل پیش آتے ہیں ہر ہر مسئلے کا استعمال امام ابو حنیفہ کے اصول کی روشنی میں اور مبانی اتحاد کی روشنی میں، ان کے قواعد موضوع کی روشنی میں، ان کے قواعد کی روشنی میں تمام مسائل ذکیہ مستمت ہوئے، اور یوں کہو کہ حلال و حرام کا اور احکام شرعیہ کا پورا ڈھانچہ بن کر تیار ہو گیا، اور اس کا خلاصہ قرآن ہے، اس کا مخرج حدیث ہے، اور کتاب و سنت اور تعامل صحابہ اور تعامل اہل بیت، ان تمام کو مخرج قرار دے کر اور مخدر قرار دے کر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فقہ کو مدمن کیا، اور ایسی فقہ مدمن کی کہ محض سے لے کر لحد تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اور قیامت تک کوئی مسئلہ، کوئی حادثہ، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آ سکتا جس کا جواب فقہ حنفی کے اندر اور اصول حنفی کے اندر موجود نہ ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے اکمل فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو سینکڑوں ہزاروں برس تک معمول میں ہی رہی اور آج بھی معمول میں ہی ہے، معمول میں ہی ہونے میں تو کوئی کرام نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی مسلمان حکومت حنفی ہونے کے باوجود بھی فقہ حنفی کو نہ اپنائے تو پھر اس کا جواب، اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہوگی، میرے ذمہ نہیں آئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی تمام امت مسلمہ کے مزاجوں کے مطابق ہے جی، مزاجوں کے مطابق ہے. اور میں فقہ شافعی کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوں، ہاں میں نے پہلے عرض کیا، فقہ مالکی کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ان کے اقوال قابل قدر ہیں، ذرین اقوال ہیں، لیکن اس کے باوجود فقہ حنفی کا جواب نہ مجھے یہاں ملتا ہے نہ مجھے وہاں ملتا ہے. فقہ مسئلے فقہ حنفی کی مثال نہ مجھ کو مسجد میں ملتی ہے نہ مغرب میں ملتی ہے نہ اندوس میں ملتی ہے نہ مسلم میں ملتی ہے نہ ہند میں ملتی ہے نہ عرب اور عرب کے کسی گوشے میں ملتی ہے. اگر ملتی ہے تو انہیں حضرات سے ملتی ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے علوم الفقہ کو لے کر اور پھر اس کو آگے چلایا. اور آج علوم الفقہ کا جتنا ذخیرہ فقہ حنفی میں موجود ہے اور موجود رہا اور موجود رہے گا. آپ کو پتہ چلا کسی کی بکری گم گئی, آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اس خیال سے شاید وہی مسبوقہ بکری کا دبا ہو کر آ گئی ہو اسی کا گوشت میں. حالانکہ اگر ایسا ہوتا بھی تو وہ ہاں نہیں تھا مگر کمال تقویٰ اور کمال اللہ کا تقاضا امام حنیفہ نے پورا کیا. یہاں تک کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب نے کہ یہ بتاؤ بکری کی تبلیغی عمر کتنی ہوتی ہے. جی تبان بکری کتنے عرصے تک زندہ رہتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بکری کی کمی عمر زیادہ سے زیادہ 7 برس ہوتی ہے. تو 7 برس تک امام صاحب نے بکری کا گوشت نہیں کھایا. جب 7 برس گزر چکے تو پھر یہ دن غالب ہوا کہ اب تو اس کی عمر کمی کا زمانہ گزر گیا. جی ہاں لہذا اب بکری کا گوشت تھا. ایک مرتبہ آپ نے جاریاں خریدنا چاہی باندھی تو 20 برس تک تردد میں رہے کہ میں کیسی گاڑیاں کو خریدوں اور کس طریقے سے خریدوں. اللہ اکبر 20 سال اسی سردی میں گزر گئے. کمال کیا کمال بڑا کمال تقوا کا تقاضا اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ نے اپنے تعلیموں کو کپڑا لے کر بھیجا کیونکہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے ریشم کی اور اس میں سبحان اللہ تو کپڑے میں اتفاق کیا تھا تو آپ کے تعلیم نے فروخت کر کے آ گئے. آپ نے پوچھا کہ تم نے کپڑے کا عیب بتایا تھا خریدار کو ان کا حضور ہم تو بھول گئے. ارے جب تم بھول گئے تو تم نے ایسا ایک بار کپڑا بیچ دیا اس سے پیسے لے لیے تو بتاؤ وہ مچھلی کا انہیں کس کے ہاتھ تم نے بیچا وہ کپڑا کس کے ہاتھ دیتا. تو کارندوں نے کہا حضور وہ تو بہت سا مال تھا وہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ دیتا. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کپڑا کس کے ہاتھ دیتا یہ تو ہمیں معلوم نہیں. پر بات کا پتا کرو نہیں پتا ہو تو پتا چل ہی نہیں پتا. آپ نے فیصلہ کیا کہ ایسا جب مچھلی کا پتا نہیں چلتا تو یہ تمام مال میں پکڑا اور مساکین کو دیتا ہوں. آپ سمجھو یہ نہیں کہ وہ مال حرام تھا ماشاء اللہ بلکہ تمہارے تقوا اور تمہارے احتیاط کا یہ تقاضا تھا. یہ امام صاحب کے ورو اور آپ کا یہ حال تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 برس تک ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ 40 برس تک تحجد کی نماز کہاں گئی تمہارے امام ہاں. ان کے تحجد کا وقت تو نہیں ہوتا ہے کہ جب عشاء کی نماز پر کوئی سو جائے اور پھر سونے کے بعد اٹھے تو پھر تحجد کا وقت ہوتا ہے. تو وہ تو سو ہی نہیں تو تحجد کا وقت ہی نہیں آیا تو تحجد پڑے نہیں تو تمہارا امام 40 برس تک تحجد سے محروم رہا. یہ کیا بات ہے؟ جس نے مجھے جواب دیا میں نے کہا کہ صدر افسوس کا مقام ہے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں. میں نے کہا کہ صدر افسوس کا مقام ہے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ساری رات آہو بکا کرتا رہے جی غم میں خوف میں خطرے میں رنج میں اور گریا داری میں اس کی ساری رات گزر جائے اور اس کو نیند نہ آنے پائے وہ چاہتا ہے کہ نیند آئے مگر نہیں آتی. اب بولو وہ تحجد بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ تحجد کیسے پڑھے گا تم بتاؤ کیسے پڑھے گا؟ بھائی وہ سونا چاہتا ہے مگر نیند آتی وہ گریا میں آہو بکا میں خوف میں خصیت میں. میں کہتا ہوں کہ امام اعظم آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں آپ کی شخصیت وہ تھی کہ وہ 40 برس کی راتیں کہ جن راتوں میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے خدا کی قسم اس شخص سے زیادہ آپ کا دل خدا کے خوف اور خشیت سے بڑا ہوا ہوتا تھا اور اس شخص سے زیادہ آپ خدا کے خوف کی وجہ سے گریا آہوزائی اور بکا میں مشغول رہتے تھے. جس طرح کہ وہ ایک رات تکلیف میں گزارنے والا ہے اور ایک رات گریا داری میں گزارنے والا سونا چاہتا ہے اور نہیں کھو سکتا اور تحجد بھی پڑھنا چاہتا ہے سمجھے. اس ایک شخص کی آہو بکا اور رنج و حزن سے زیادہ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی 40 برس کی راتیں اسی حال میں گزرتی تھیں. آخر بولو اس کو تم تاریخ تحجد کہو گے؟ اگر وہ تاریخ تحجد نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کیسے تاریخ تحجد ہو؟ بہرحال تفصیل کا تو یہ وقت نہیں ہے. میں بات بتا رہا تھا تمہیں کر رہا تھا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی امام کی تخلیق کیوں کرتے؟ بھائی ہم جب سارے امام حق پر ہیں تو جس کے مسئلے کو جس کا مسئلہ چاہو اس کے یہاں کر لو، یہ کیا کہ ایک امام کی تخلیق کرو؟ بھائی دیکھو یہ ٹھیک ہے، میں ہر امام کو میں حق پر مانتا ہوں، اور یہ میرا مطلب ہے کہ جب کسی امام نے کوئی اجتہاد کیا جی، تو اس کے حق میں، اس مجتہد کے حق میں اس کا اجتہاد حق قرار پایا، وہ حق حقیقی ہے اضافی، اور جو حق حقیقی ہو وہ تو متعدد نہیں ہوا کرتا، اس اعتبار سے میں ہر مجتہد کو حق پر مانتا ہوں. لیکن میں کیا کہوں آپ کے بھائی، دین کے مسائل تو کسی اصل ضابطے پر مبنی ہوتے ہیں، ہر قانون کسی ضابطے پر مبنی ہوتا ہے، کسی ضابطے پر مبنی ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ جب حج کرنے جاتے ہیں آپ، تو بھائی مجھے بتاؤ کہ ابتدا کے تین پھیروں میں رمل کرتے ہو نہیں کرتے؟ رمل کرتے ہو، یہ موڈوں کی ہراتے پہلوانوں کی طرح. آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ یہ دشمن کہیں گے کہ مدینے سے کمزور ہو کر آئے، ذرا ان کو دکھاؤ مونڈوں کی طرح، پہلوانوں کی طرح مونڈے پھرا کر چلو، تاکہ ان پر روح پڑے، انہیں پتہ چلے کہ کمزور ہو کر نہیں آئے، یہ تو پہلوانوں کی طرح طاقتور ہو کر آئے. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ 1400 برس ہو گئے، اب وہاں وہ حضور کے صحابہ کو اس کمزوری کی حالت کو دیکھنے والا کوئی مشرک وہاں باقی ہے؟ ارے بھائی نہیں ہے نا. لیکن ایمان سے کہنا کہ وہ مونڈے آپ کو اب بھی پھیلانے پڑتے ہیں، تب پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ شرح کے احکام تو قصور پر مبنی ہوتے ہیں. ہاں ایک علت ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ علت نہ ہو تو معلوم نہیں ہوتا، جو حکم علت پر ظاہر ہو، جب علت نہ رہے تو حکم نہیں ہوتا، لیکن حکم ہمیشہ علت پر نہیں ہوتا، حکم کا مزار کبھی حکمت پر بھی ہوتا ہے. حکم کا مزار کبھی حکمت پر بھی ہوتا ہے، اور حکمت ایسی چیز نہیں ہے جو پھر ہو جائے، یا کبھی ہو کبھی نہ ہو. اس لیے یہ حکمت علت کے فرق کو بھی نہیں سمجھتے، اور ہمت اطلاع ٹھوک کے چلے جا رہے ہیں. ارے میں کیا کہوں آپ سے، ارے امام اعظم کتنے اونچے تھے. میرے دوستو، ہمارے رحم و گمان کی وہاں رسائی نہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ تھے. اب کیا بات کر رہا ہوں، بولیے. میں کر رہا تھا کہ حضور سرور عالم تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حضرات کو فضل و کرم سے نوازا. ہاں بات تکلیف کی چل رہی تھی، میں نے کہا بھائی ہر بات ایک اصول پر ہوتی ہے، تکلیف کی حکمت آپ جانتے ہیں؟ علت نہیں، حکمت. تکلیف کی حکمت کیا ہے؟ تکلیف کی حکمت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ بھائی تم جس امام کے مسئلے پر چاہو عمل کر لو، مگر مکلف رہو وہ، مگر تکلیف کسی کی نہ کرو، چاروں امام میں سے جس کے مسئلے پر چاہو عمل کر لو، تمہیں اجازت ہے. اگر یہ لوگوں کو کہہ دیا جائے، کہ بھائی تم چاروں اماموں میں سے جس امام کے مسئلے پر چاہو عمل کر لو، تو میرے پیارے دوستو ایک دور تو ایسا تھا کہ لوگوں کے اندر للہیت تھی، خدا ترسی تھی، رضائی الہی کی طلب اور خدا کا خوف ان کے پیش نظر تھا. وہ جس عالم سے جو بات پوچھ کر عمل کرتے تھے، ان کے نفس کا شائبہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا، فقط رضائی الہی کی خاطر وہ ایسا کرتے تھے. اسی لیے توسیع صدی تک لوگ کسی ایک مجتہد کی تقریب پر جمع بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. لیکن جب دور آگے بڑھا، اللہ اکبر، جب دور آگے بڑھا تو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. لوگ نفسانی خواہشات کے، بس میں ختم کروں، ماں فرمائیے. میں تو خود بیمار آدمی ہوں، میں اتنی تقریر لمبی کر بھی نہیں سکتا تھا، اور میں ابھی ختم کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیے گا. تو حضور والا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور ایسا تھا کہ اگر کسی نے ابن ابی لہرا سے مسئلہ پوچھ لیا جی، خدا کے خوف کی بنیاد پر، ان کو عالم دین مجتہد ہو، محدث جان کر، فقیہ جان کر، تو اس پر عمل کر لیا. کسی نے میں سبرما سے مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے امام احمد سے مسئلہ پوچھ لیا، سمجھا؟ للہ ہی ہے، خدا ترسی، رضا الہی، اور کوئی مقصد نہ ہوتا تھا. اللہ اللہ، مگر اب حال کیا ہے؟
اب حال تو یہ ہے میں ملتان کی حالت آپ کو بتاؤں، ہمارے حسن صاحب کو تو یہاں کا حال معلوم ہوگا. حال یہ ہے کہ لوگ بیک وقت تین طلاق عورت کو دے دیتے ہیں
جی.
ہاں کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. تو اب آنا کا مقصد یہ ہے کہ تین طلاق بیک وقت دے دیں تو اس کے بعد وہ عورت مغلدہ ہو گئی، اب وہ حلال کے بغیر پھر دوبارہ اس زوج کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. تو جناب علی ہم ان کو یہ مطلب بتاتے ہیں، حالانکہ بڑے پرانے حنفی سنی سلام سلام کہنے والے، فاتحہ کرنے والے، جارحیم سنانے والے، مگر جب طلاق کا مسئلہ آیا اور ہم نے مطلب بتایا کہنے کہ نہیں صاحب وہ فلانے غیر مقلد مولانا تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے کہ طلاق رجوع کر لو. ارے بھائی میں نے کہا کہ تم حنفی ہو کون ہو؟ ہاں کرنے کا وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو عالم ہے. نسلہ کیا نکلا؟ نسلہ یہ نکلا کہ انہوں نے جناب ہمارے فتوی اور ملنے کیا ان کے فتوی لکھا کر وہ جناب اپنا کام چالو رکھا. یہ حال ہے.
اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ تقلید کا مسئلہ اہمیت نہیں رکھتا اس دور میں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو اجازت دینی جائے کہ جس بھی علم سے تم مسئلہ کا ہو، پاسافی ہو، مالکی ہو، وہ احمدی ہو، تو تم اس سے پر عمل کر لو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر امام کے مذہب جناب وہی مسئلہ لیں گے جس پر ان کا نفس ہمارا راضی ہوگا، جو ان کی نسانی خواہشات کے لیے تکمیل کا باعث ہوگا، جو ان کے معاذ اللہ ان کے نفسانی تقاضوں کی تکمیل کا سبب بنے گا وہی ویسا ہی کریں گے. تو میرے دوست کو لگی لو یہ بات غلط ہے. اس لیے جب ہم نے کسی ایک امام کے ایک مسئلے کو یہ سمجھا کہ جن غالب یہ ہے کہ یہ اس میں حق بات کہہ رہا ہے، تو پھر دوسرے مسئلے میں نہ حق کی بدگمانی کرنا یہ بالکل بے دلیل ہوگی. لہذا ان کے تمام مسائل کو جن غالب کی بنا پر حق ہی جانیں گے. تو جب حق جان لیا تو پھر حق سے اعراض کرنا یہ تو بڑی بڑی غلط بات ہوگی. لہذا ہمیں ایک ہی امام کی تقلید کرنا ہوگی. یہ تقلید اس لیے نہیں میں کر رہا، میں کیوں کہہ رہا کہ وہ تقلید اس بنا پر ہے کہ اللہ اللہ کے رسول نے قرآن حدیث میں حکم دیا ہے کہ ایک امام کی سوا کسی دوسرے امام کی تقلید نہ کرو، بلکہ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے افرائے تمن، اس سے بچانا ہے. اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے جب تک ایک امام کی تقلید نہ. بہرحال چند مسائل سے میں کسی مسئلے پر سر حاصل بحث نہیں کر سکا، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، ورنہ امام اعظم کی بارگاہ حرمت پناہ تو بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے. میں اس کانفرنس کے لیے مقالہ لکھنا شروع کیا تھا مگر وہ درمیان میں ناتمام رہ گیا. انشاءاللہ جا کر اسے پورا کروں گا اور مولانا حسانی صاحب کو بھیج دوں گا. واقعی دعوانا الحمدللہ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ نے اتنی دیر تک بیٹھ کر میری تقریر سنی اور میری تقریر کیا ہے میں کیا ہوں، بس میں آپ کے دعا کا خواہشگار ہوں. آپ یہ دعا کر دیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ تو الحمدللہ مکمل ہو گیا، وہ حاصلہ بھی ہو گیا ہے، جو باقی ہے اللہ وہ بھی مکمل کرا دے، میری زندگی میں تھک جائے، اور اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں. ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں کہ بھائی شیخ حنفی کے سوا اور کوئی قانون پاکستان کے مسلمانوں کے مزاج کے موافق نہیں ہے، یہ میں ضرور کہوں گا. پاکستان کے مسلمانوں کے مزاج کے موافق شیخ حنفی کے سوا کوئی اور قانون نہیں ہے. تو میں پہلے سے یہ کہتا ہوں، اب بھی یہ کہتا ہوں، بعد لوگ کچھ اور کہیں تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، کیا نام ہے، ابرار نام ہے یا کیا نام ہے ڈاکٹر، ہاں تو میں نے اس کا خدا نے اس نے کہا یا نہیں کہا بھائی میں اس کے منسوخ نہیں کرتا، مگر اخباروں پڑھ کر میں حیران ہوا. اس شخص نے یہ لکھا اخبار میں کہ جب تک پردے کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک رجم کی یا کوڑوں کی سزا دینا ظلم ہوگا، ظلم ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے دوستو اگر اسلامی حدود کو قائم کرنا ہی ظلم ہے تو پھر اس سرزمین میں اسلامی نظام کا نافذ ہونا پھر آپ بتائیں اس کا تصور ہی آپ ذہن سے نکال دیجیے جب ایسے ایسے لوگ آپ کے ملک میں پیدا ہو گئے. تو میں بڑا افسوس کرتا ہوں، یہی لوگ اسلامی نظام کی راہ میں حائل ہیں اور نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام رائج ہو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اسلامی نظام رائج کرے. بے شک تمام ائمہ کی فقہ حق ہے لیکن پاکستان کی مزاج کے معافی سے فقہ حنفی ہی ہے، اس لیے ہم اسی کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ آخر دوانا ہے.